فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آج کا عنوان آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اجتہاد کی شرعی حیثیت. ابتدائی اور تمہیدی باتیں اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وضاحت انشاءاللہ کل ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کا ماخذ صرف قرآن و حدیث ہے. ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ مسئلہ معلوم کرے، کوئی بھی مسئلہ، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہے تو وہ قرآن و حدیث سے ہی معلوم کرے. جب بھی کسی عالم کے ساتھ رابطہ کرے، فتوے کے حوالے سے، مسئلے کے حوالے سے، تو درخواست ضرور کرے کہ قرآن و حدیث سے ہی مجھے میرے سوال کا جواب دے. اور اسی طرح ایک عالم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ سوال کا جواب دے، فتویٰ دے، تو قرآن و حدیث کے مطابق دے، اس سے نہ ہٹے. یہی دین ہے، دین کا ماخذ، دین کا مصدر، دین کا مرجع یا قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. اور یہی نصیحت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ کے ایک بہت بڑے مفتی کو کی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف کر رہے تھے، اور وہ فقیہ، وہ مفتی بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس کا نام ہے جابر بن عبداللہ، جابر بن زید. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مفتی سے کہا کہ انکا من فقہاء البصرہ، تو بصرہ کے فقہاء میں سے ہے، مفتیوں میں سے ہے، میری ایک نصیحت سن لے. فلا تفتے الا بقرآن ناطق او سنت ماضیت. جب بھی آپ نے فتویٰ دینا ہو، جب بھی آپ نے کسی شخص کے سوال کا جواب دینا ہو، تو یا قرآن کریم سے دینا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دینا. فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو نے سوال کا جواب دیا، فتویٰ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو خود بھی برباد ہو جائے گا، اور جس کو فتویٰ دے گا اس کو بھی برباد کر دے گا. پہلا نقطہ یہ ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ کو پختہ کر لیں اس حوالے سے. امام مسلم نے ایک بہت بڑے امام کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام ہے امام قاسم. ایک دن لوگوں نے اس کو کہا، امام قاسم کو، انہو قبیح مثلک، اے قاسم، یہ بڑی عیب کی بات ہے، انتہائی عیب کی بات ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ اکثر سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ لوگ ایک امید لگا کر آتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے. علمی گھرانہ کیوں نہ ہو، یہ امام قاسم جو ہیں یہ پوتے ہیں کن کے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک علمی گھرانہ، لوگ اس علمی گھرانے میں آتے ہیں مسائل معلوم کرنے کے لیے، فتاوی دریافت کرنے کے لیے، اور آپ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یہ تو ایک بہت بڑا عیب ہے. امام قاسم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ کمی ضرور ہے، یہ کمی ضرور ہے، یہ پوری ہونی چاہیے، لیکن اقبہ من ذاکا، سب سے بڑا خطرناک عیب یہ ہے. یہ عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر لوگوں کے سوال کا میں جواب دوں، یہ ہے عیب، یہ تو میری کمزوری ہے، یہ میرے ناقص العلم ہونے کی دلیل ہے کہ میرا علم کمزور ہے، ناقص ہے، میرے اندر کمی ہے. عیب یہ ہے کہ لوگ مجھ سے مسئلہ معلوم کریں، لوگ مجھ سے فتویٰ معلوم کریں اور اس کا جواب مجھے قرآن سے نہ آتا ہو، حدیث سے نہ آتا ہو، اور اپنی رائے لوگوں کو پیش کر دوں، یہ ہے عیب. تو پہلی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا عقیدہ ہو، جواب دینے والے کا بھی عقیدہ یہی ہو کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، بس، اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو دین میں داخل ہو، جس کو حرف آخر کہا جا سکے، جس کو لوہے پہ لکیر کہا جا سکے، جس کو حجت کہا جا سکے. نہیں نہیں، یہ قرآن ہے اور حدیث. آپ بھی یہ ذہن بنائیں، اپنا مزاج بنائیں کہ جب بھی ہم نے سوال کرنا ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو سوال کرتے وقت یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا جائے، اور علماء کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے. ہاں، دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے سوال کیا جائے اور اس کا جواب اس کو قرآن و حدیث سے نہ آتا ہو، تو آداب یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی رائے پیش کرتے، اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے، نہیں، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس آدمی کی رہنمائی کسی اور جید عالم کی طرف کر دیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک دن ایک وفد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، اور اس وفد نے آ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے وقت حق مہر کا تعین ہوا ہی نہیں، نہ لڑکی والوں کو بات یاد رہی، نہ لڑکے والوں کو بات یاد رہی، تعین بھی نہیں ہوا کہ حق مہر کیا ہونی چاہیے، اور نکاح ہو گیا ہے. اب اتفاق یہ ہے، ابھی وہ معاملہ ویسے ہی تھا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. اب پہلا ہمارا سوال یہ ہے، اس لڑکی کو حق مہر ملے گا؟ اگر ملے گا تو کتنا ملے گا؟ لڑکی والے اگر زیادہ مطالبہ کرتے ہیں، لڑکی والوں کی بات مانی جائے گی یا لڑکے والوں کی بات مانی جائے گی؟ یا حق مہر کا کوئی خاص تعین ہے وہی ہونا چاہیے؟ عدت کا مسئلہ، یہ لڑکی عدت گزارے گی کہ نہیں، وراثت میں سے اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ ہمارے سوالات ہیں، ان ہمارے سوالوں کا جواب دیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، اذهبوا الى غیری، تمہارے سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا، کسی اور کے پاس جاؤ. بتاؤ، وقت کا امام، وقت کا فقیہ، وقت کا محدث، آج بنیادی طور پر جو فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے ایک عالم اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ میں اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا خطیب، اور میں ان کو کہہ دوں کہ جی مجھے تمہارے سوال کا جواب قرآن و حدیث سے نہیں آتا، میری تو عزت خاص مل گئی. وہ اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے کہ میں خود ساختہ ہی صحیح، اپنی رائے ہی صحیح، مگر ان کو ان کے سوال کا جواب ضرور دوں. اور یہی سے فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہی سے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. مگر قربان جائیں صحابہ کرام کے اخلاص پر، دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا. حالانکہ کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حبر هذه الامة، اللہ اکبر، اس امت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، جن کے امامت کا، جن کی علمیت کا تذکرہ محمد الرسول اللہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرما دیا اذهبوا الى غیری، تمہارے سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا، کسی اور کے پاس جاؤ، نہیں آتا، جاؤ تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا بڑا امام اور محدث کیوں نہ ہو، اس کی پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے نہیں آتا، تو میں بھی ہر ممکن کوشش کروں کہ رائے نہ دوں، اجتہاد سے کام نہ لوں، بلکہ اور علماء کی طرف رہنمائی کروں. ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہو، کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا علم، اس بات کو میں نے کئی مرتبہ پیش کیا ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں، تابعین میں سے کوئی ایک تابعی ایسا نہیں، محدثین میں سے کوئی ایک محدث ایسا نہیں، ائمہ دین میں سے کوئی ایک امام ایسا نہیں، فقہا میں سے کوئی ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مکمل علم ہو. لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا علم امت میں موجود تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن علم کا کوئی حصہ اس کے پاس، کوئی اس کے پاس، کوئی اس کے پاس. اس لیے تمام صحابہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے، تمام تابعین کے ساتھ تعلق ضروری ہے، ائمہ دین میں سے ہر امام کے ساتھ تعلق ضروری ہے. اگر ایک کے ساتھ تعلق اور تین کو توڑ دو گے، در حقیقت تم نے دین کو تقسیم کر دیا اور حق تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتا. آج تقلید کے ذریعے ائمہ کو توڑا جاتا ہے، میرا تعلق فلاں امام سے، بس جو کچھ کہے گا میرے لیے وہی ہے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ، جو کچھ وہ کہے گا وہی ہے. ایک ایک یہ تقسیم، یہ تقلید امت کو تقسیم کر دیتی ہے، تحقیق سے امت متفق ہوتی. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، تمہارے اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. لوگ چلے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ آ گئے، ایک مہینے کے بعد، اور کہنے لگے عبداللہ آپ نے تو ہمیں بھیج دیا تھا، آپ کے بھیجنے کے بعد ہم گھر بیٹھے نہیں رہے، بلکہ پورا مہینہ علماء کے پاس چکر کاٹتے رہے، جس عالم کے پاس گئے، جس محدث کے پاس گئے، جس فقیہ کے پاس گئے، اس نے یہی بات بتائی کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ایک مہینہ ہو گیا ہے، اب بتائیں کہ ہم کہاں جائیں. یہاں پر صحابہ کرام کے اخلاص پر بھی اور غور کیجیے. ایک مہینہ چکر، آج کسی شخص کو کسی ایک فتوے کے لیے ایک مولوی کے بعد کسی دوسرے مولوی کے پاس جانے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس آپ جائیں، مفتی کو ہر چیز کا علم ہے اور بیٹھا ہوا ہے آپ کے انتظار میں. یہ تھے محدثین، ایک مہینہ ہو گیا مگر ہر ایک نے کہہ دیا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. عبداللہ اب آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں. اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، تمہاری پریشانی بھی سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے اجتہاد، پہلی بات یہ ہے کہ اجتہاد ہے، لیکن اجتہاد کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ کو قرآن و حدیث سے کچھ نہیں آتا تو فوراً اجتہاد شروع کر دیں، نہیں، اس کے لیے پہلے کوشش کی جائے. اس لیے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، قرآن و حدیث میں قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اگر مجھے کسی مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ملتا،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اس کا حل نہیں، مجھے وہ حدیث معلوم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ مت بنائے کہ قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے بھیجا جائے، رابطہ کیا جائے۔ ایک مہینہ محنت کی انہوں نے، ایک مہینہ، آج رائے رائے رائے، قیاس، اجتہاد، سب دروازے کھول دیے گئے، اور بغیر تقیید کے، بغیر کسی ترتیب کے، ایک مہینے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری پریشانی کو نوٹ کر لیا، تم نے محنت کا حق ادا کیا، خوب رابطے کیے، اب سنو، اب سنو، اب میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ جو میں جواب دینے لگا ہوں یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ان کان ثوابن فمن اللہ، سنیے سنیے، ان کان ثوابن فمن اللہ، میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس جواب کو لینے کے بعد بھی پھر بیٹھ نہیں جانا، قرآن و حدیث کو تلاش کرتے رہنا ہے، اور میرا جواب قرآن و حدیث کے مطابق ہوا فمن اللہ تو سن لینا، یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہو گیا، یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے میری زبان سے جو بات کہلوا دی، صحیح بات بھی وہی تھی، غلطی سے بچ گیا، فمن اللہ، یہ جواب اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر بعد میں پتا چل جائے کہ میں نے جو تمہیں جواب دیا تھا وہ تو غلط تھا، قرآن کا فیصلہ اس کے برعکس ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا فیصلہ اس کے برعکس ہے، تو پھر سن لینا، قرآن و حدیث غلطی سے پاک ہے، یہ غلطی میری ہوگی، یہ غلطی میری ہوگی۔ ایک متحد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جو اجتہاد، جو رائے دینے لگا ہوں، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور مجتہد کے اجتہاد کو لینے والے جو لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ان کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایک مجتہد، یہ ایک وقت کے امام اور فقیہ کا اجتہاد ہے، ذاتی رائے ہے، ذاتی فیصلہ ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ذہن بنایا، اور یہ ذہن بنانا ہوگا، یہ عقیدہ بنانا ہوگا، یہ تمہید باندھی۔ اس تمہید کے بعد فرمایا کہ اس لڑکی کو حق مہر ملے گی، اور حق مہر کے لیے اس لڑکی کی اور بہنیں، خالہ زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ان کی برادری میں اس لڑکی کے علاوہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور ایک وہاں کی دستور کے مطابق جو حق مہر کا تعین ہو رہا ہوگا، اسی طرح کی حق مہر اس لڑکی کو بھی دی جائے گی۔ اگر وہ زیادہ مطالبہ کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، لڑکے والے بالکل ہی گراتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اس طرح کی حق مہر دی جائے جس طرح کے وہاں اور لڑکیوں کو حق مہر دی جاتی۔ یہاں ایک نقطہ اور ذہن نشین کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر قرآن و حدیث سے حق مہر کا تعین ہوتا تو عبداللہ بن مسعود یہاں تک کہتے کیوں نا، یہ جو آج کہتے نا کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے حق مہر کتنی لکھیں، جی جو شرع محمدی میں ہے، جو شرع محمدی میں، کیا ہے شرع محمدی بتائیں تو صحیح، اگر شرع محمدی میں حق مہر کا تعین ہوتا تو یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی فرمایا اس عورت کو عدت بھی گزارنی ہوگی 4 مہینے 10 دن، اور اس عورت کو وراثت بھی ملے گی۔ یہ بات جب بیان کر کے فارغ ہوئے، اتفاق دیکھیے کہ آج جب یہ قافلہ مہینے کے بعد دوبارہ آیا ہوا تھا اور دوبارہ اپنی گفتگو عبداللہ بن مسعود کے سامنے رکھ رہا تھا، اسی دوران ایک صحابی بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایات سے یوں ملتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایران کی طرف بھیجا تھا، یہ ایران چلے گئے تھے سفیر بن کر، اور یوں لگتا ہے کہ یہ اسی وقت آئے اور آ کر بیٹھے اور اس قافلے کی بھی گفتگو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو بھی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو مکمل ہو گئی تو مغیرہ بن شعبہ صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں عبداللہ یہ جو آج آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیے ہے بالکل یہی سوال اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہوئے تھے، میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا تھا، اللہ کے پیغمبر نے بھی ان سوالوں کا یہی جواب دیا تھا جو تو نے دیا، بالکل یہی جواب ملا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کی زندگی میں خوشیاں تو آتی رہتی ہیں، میری زندگی میں سب سے بڑی دو خوشیاں آئی ہیں، ایک اس دن کی خوشی جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا اور کفر کو چھوڑا تھا، وہ کتنی بڑی خوشی ہوگی، اور ایک مرکزی خوشی آج ہے کہ میرا فیصلہ، میرا فتویٰ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو گیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان دونوں خوشیوں میں سے بڑی خوشی کون سی ہے۔ اندازہ لگائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد فوراً نہ کیا جائے، اور اتحاد اگر کیا بھی جائے تو بھی پہلے ذہن بنا دیا جائے کہ میرا یہ اتحاد، میرا یہ فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد بھی کون کرے گا؟ مجتہد، جو وقت کا امام ہو، وقت کا فقیہ ہو، وقت کا محدث ہو، جس کو قرآن و حدیث کے علوم کے اوپر عبور حاصل ہو، جس کو ایک حدیث کا ایک جملہ بتا دیا جائے، اس کے سباق کو بھی جانتا ہو، سیاق کو بھی جانتا ہو، سیاق و سباق سے واقف ہو، ناسخ و منسوخ سے واقف ہو، راجع و مرجوع سے واقف ہو، ان تمام اصولوں کی مکمل واقفیت رکھتا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر مولوی مجتہد ہو گیا، ہر خطیب مجتہد ہو جائے گا، نہیں، اجتہاد کے لیے شرائط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، اور عوام الناس کا بھی عقیدہ ہو کہ مجتہد کی رائے یا اجتہاد غلط ہو سکتی ہے، اور غلطی کی شکل میں مجتہد بھی رجوع کرنا جانتا ہو اور سامعین بھی رجوع کرنا جانتے ہو۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے بیٹھ کر اجتہاد نہیں کیا، بلکہ علماء کا ایک بورڈ ہے، اور اسلامی سلطنت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اب مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ایک مسئلہ سامنے یہ بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ توڑ دے، اس کو 50 اونٹ دیت دینے پڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کی ایک انگلی توڑ دے، کیونکہ ہاتھ میں انگلیاں تو 5 ہیں، اگر ہم 50 اونٹ کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک انگلی کے اوپر 10 اونٹ آتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ قوت کے اعتبار سے ہر انگلی برابر نہیں ہے، جو طاقت انگوٹھے میں ہے وہ دوسری والی انگلی میں نہیں ہے، اس طرح آخری انگلی سب سے کمزور ترین ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ذاتی رائے یہ ہے، تم بھی اپنی رائے دو، میری ذاتی رائے یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کا انگوٹھا توڑ دے، اس کو دیت میں 15 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ جو انگلیاں ہیں یہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے تقریباً برابر ہیں، ان میں سے کسی ایک انگلی کو توڑا جائے تو 10 اونٹ، اور اس انگلی کے لیے 9 اونٹ، اور آخری انگلی کے لیے جو ہے صرف 6 اونٹ رکھ دیے جائیں، انتہائی کمزور ہے، اور یہ دیت میں اونٹ بھی 50 بن جاتے ہیں، 15 اس کے، 10 اس کے، 10 اس کے، 9 اس کے، 6 اس کے۔ لہذا یہ ہے ترتیب، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ سب نے کہا یہ مناسب ہے، یہ آپ کا اجتہاد صحیح ہے، آپ کی ذاتی رائے ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ پھر کاتب کو بلاؤ۔ کاتب کو بلایا گیا اور کہا کہ لکھو، خط لکھو اور اس کی کاپیاں بناؤ اور ہر گورنر کو بھیج دو کہ اگر آپ کے اس خطے میں، آپ کے صوبے کے اندر کوئی کسی کی انگلی توڑ دے تو آپ یہ دیکھیں کون سی انگلی توڑی ہے، اس اعتبار سے دیت میں اس سے اونٹ لیے جائیں گے۔ خط لکھ دیا گیا، ہر گورنر کے پاس خط پہنچ گیا، خط کس نے لکھوایا، یہ رائے کس کی ہے، اجتہاد کس کی ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت کو، جن کی شان اور مقام کو میرے خیال میں کون سمان ہے جو نہیں جانتا، کون نہیں جانتا ان کی علمیت، یہ بھی وہ صحابی ہیں جن کی علمیت کو اللہ کے پیغمبر خود بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی خواب دیکھا اور خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو امیر عمر کا علم، ان کا دین، ان کا تقویٰ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو کتنا علم دیا ہے اور کتنا دین دیا ہے. خط پہنچ گئے، مصر کے گورنر کو خط ملتا ہے، مصر کے گورنر کو جس وقت خط ملتا ہے اتفاق ہے گورنر کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خط گورنر نے پڑھا، عمر بن حضم کو خط دکھلایا کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے اور دیت کے متعلق آیا ہے کہ اس انگلی کے لیے یہ دیت ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے. سیدنا عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا اور گورنر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ خط مجھے دے دیں، اس خط میں غلطی ہے، میں اس خط کو درست کر کے آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، اس میں غلطی ہے اور امیروں میں سے غلطی ہو گئی ہے، خط لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اتحاد کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، میں کل کچھ باتیں بتاؤں گا، آج تو ساری نرم نرم باتیں ہیں، کل بتاؤں گا، کل کچھ گلے اور شکوے والی باتیں آئیں گی کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم رائے کو نہیں مانتے، لیکن بتا دیا اتحاد کو نہیں مانتے، بتا دیا لیکن اتحاد کس ترتیب سے چلے گی، اتحاد کس ترتیب سے آئے گا، اس کو تو سمجھیں. عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لکھا لیا اور سیدھے مدینہ آ گئے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے خط رکھ دیا. یہ خط آپ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں میں نے بھیجا ہے. فرمایا کہ اے امیر المومنین یہ خط غلط ہے، یہ خط غلط ہے. اے عمر کیا غلطی ہے؟ سیدنا عمر نے عرض کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے خود حدیث سنی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے اللہ ان الاصابع فی الدیت سواء، اللہ کے پیغمبر فرماتے لوگوں دیت کے معاملے میں ہر انگلی برابر ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اللہ ان الاصابع فی الدیت سواء، کہ دیت کے معاملے میں ہر انگلی برابر ہے، کوئی فرق نہیں، جس انگلی کو بھی کچھ توڑے گا 10 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے، یہ ساری انگلیاں برابر ہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. اور آپ نے یہ ترتیب بدل دی، یہ آپ کا اتحاد ہے اور ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ دیکھیں مجتہد کون، اتحاد کس کا، کسی عام فقیہ کا نہیں ہے، امیر عمر رضی اللہ عنہ کا اتحاد ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے. اب سید عمر بن خطاب نے کہا کہ جلدی کرو، کاتب کو بلاؤ. کاتب کو بلایا گیا، یہ ہے اخلاص. اس دور میں فتنہ کیوں نہیں تھا، اس دور میں امت تقسیم کیوں نہیں ہوئی، آج اتحاد کے ذریعے در حقیقت امت کو کس طرح تقسیم کیا گیا، یہ ساری باتیں کل واپس آئیں گی انشاءاللہ، اور کچھ باتیں حقائق والی آپ کے سامنے رکھوں گا. امیر عمر نے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ اس خط کے نیچے یہ خط میرا لکھا ہے، اس کو رہنے دو، اس خط کو رہنے دو، نیچے اللہ کے پیغمبر کی حدیث لکھو جو عمر بن حضم پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا ان الاصابع فی الدیت سواء، دیت کے مسئلے میں ساری انگلیاں برابر ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو اخلاص، اوپر امیر عمر کا اتحاد ہے، رائے ہے، ذاتی فیصلہ ہے، اور نیچے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. اب کیا کریں؟ فرمائیں اب میرا سنو، ردو قول عمر و نفذو قول رسول اللہ، نیچے لکھ دو کہ اللہ کے عمر بن خطاب کے فیصلے کو رد کیا جائے اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو جاری کر دیا جائے. ردو قول عمر و نفذو قول رسول اللہ، عمر کے فیصلے کو رد کر دو، کیونکہ یہ کاپی ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اب یہ کاپی پہنچا دو کہ یہ فیصلہ عمر کا تھا، جو ان کی ذاتی رائے تھی، ذاتی اتحاد تھا، اس کو رد کر دو اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو جاری کر دو. لہذا مجتہد کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے اور عوام الناس کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اتحاد ہو گیا، رائے آ گئی، قیاس آ گیا، پھر بھی اگر اللہ کے پیغمبر کا فرمان اس کے برعکس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا جا رہا ہے، اس پر کل باتیں ہوں گی. آج ابتدائی اور تمہیدی باتیں آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ دین اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، رائے ایک وقت کی ضرورت ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں انما الرأی بمنزلۃ المیتۃ اذا اضطررت الیہا فاکلتہا، لوگوں جو دین اسلام میں حیثیت مردار کھانے کی ہے وہی حیثیت رائے اور اتحاد کی ہے. مردار کھانے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بندہ مجبور محض ہے، حلال کھانے کو نہیں ملتا اور مر جانے کا خطرہ ہے تو وہ حرام کھا سکتا ہے، کب تک؟ جب تک حلال نہ ملے۔ لیکن حرام کھاتے وقت بھی یہ سن لے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، حلال نہیں ہے، صرف کیونکہ مجبور ہے، لہذا حرام کھانے کا جو گناہ ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے بھی مردار کو اللہ نے حلال نہیں کیا، یہ ہے حرام، یہ ہے حرام، اور اس کا عقیدہ ہو میں حرام ہی کھا رہا ہوں لیکن چونکہ مجبور ہوں، حرام کھانے پر جو گناہ ہے یہ گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اسلام یہ کہہ دے تیرے لیے حلال ہے تو وہی بیٹھ جائے گا، یہ تو حلال ہے۔ نہیں نہیں، حلال نہیں ہے، رائے دین نہیں ہے، اجتہاد شرعی فیصلہ نہیں ہے، حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر یا قرآن ہے اور حدیث ہے۔ جب یہ بندے کا عقیدہ ہوگا تو رائے کے بعد اتحاد کے بعد بھی وہ قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا اور تلاش کرے گا کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے یہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اجتہاد کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ امام ابن حمام حنفی نے فتح القدیر کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے اور واقعی اس اصول کے اندر بڑا وزن ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان قول صحابی حجت ما لم ينفه شيء من السنة، کسی بھی صحابی کا قول یا فعل اس وقت حجت ہوگا جس وقت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مخالف نہیں ہوگا۔ معنی جب صحابی کا قول بھی نبی علیہ السلام کے فرمان سے ٹکرائے گا تو وہ حجت نہیں ہوگا، حدیث حجت ہوگی۔ یہ بڑا زبردست ایک اصول ہے جو انہوں نے قائم کیے ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی اصول کو مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب امام الکلام کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی اصول کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب احیاء السنت کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی اصول کو ملا علی قاری حنفی نے مرقات شرح مشکات کے اندر ذکر کیا ہے، اسی اصول کو مولانا سرفراز صفدر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی اصول کو مولانا ابو یوسف شریف بریلوی نے اپنی کتاب دلائل المسائل کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ سارے آپ کو حوالے اس لیے دیے ہیں کہ یہ کسی فرد واحد کا اصول نہیں ہے، احناف کا اس نقطے پر اتفاق ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا بھی اس نقطے پر اتفاق ہے، اس اصول کے ساتھ ہمارا بھی اتفاق ہے کہ اگر صحابی کا قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ٹکرائے تو وہ حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ جب آپ نے ایک اصول قائم کر دیا اور سب سے پہلے اس اصول کے اندر آپ لے کر آئے اس امت کی افضل ترین جماعت کو جو کہ صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام اس امت کی افضل ترین جماعت ہے، بلکہ صحابہ کرام ہی وہ خوش نصیب جماعت ہے جس نے براہ راست دین حاصل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاگرد ہیں کسی عام محدث یا فقیہ کے نہیں، امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، براہ راست آپ سے دین حاصل کیا ہے، ان کے لیے بھی آپ نے ایک اصول قائم کر دیا ہے کہ ان کا بھی اگر قول یا فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ٹکرائے گا تو وہ حجت نہیں ہے، حجت اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس اصول پر اتفاق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اسی اصول کو لے کر آپ آگے بھی چلے، جب اس اصول کے تحت اس امت کی افضل ترین جماعت آ گئی تو اب اس امت کی افضل ترین جماعت کے بعد کوئی جماعت ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی امام یا محدث یا فقیہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا استثناء ہو، سب اس اصول کے تحت آئیں گے۔ صحابہ کرام کے لیے آپ نے یہی بات کہی اور ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور دوسری طرف صحابی کا قول ہے تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو لیا جائے گا اور صحابی کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ بات آپ نے بھی کہی اور ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن آگے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ چلیں تو صحیح، آپ ہمارے ساتھ آگے کیوں نہیں چلتے؟ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی امام کا قول یا فعل، رائے یا قیاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ٹکرائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصول تو طے ہو گیا، آپ نے ایک اصول قائم کر دیا اور افضل ترین جماعت، براہ راست دین حاصل کرنے والی جماعت کن سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے قول کو تو آپ رد کر رہے ہیں، ان کے بعد میں آنے والے کون سے بڑے امام ہیں کہ جو ابوبکر صدیق سے زیادہ عظمت میں ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ ان کی شان ہو، عثمان غنی سے ان کا عظمت مقام زیادہ ہو، سیدنا علی سے ان کی شان زیادہ ہو؟ کہ اگر ابوبکر صدیق کا قول حدیث سے ٹکرائے تو ابوبکر صدیق کے قول کو آپ رد کر دیں، عمر بن خطاب کا فیصلہ آپ ٹکرائے تو اس کو رد کر دیں، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبد الرحمان بن عوف، کوئی بھی صحابی ان کا قول یا ان کا فیصلہ ٹکرائے اس کو رد کر دیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے اگر امام کا قول ٹکرائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رد کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں آ کر آپ نے اپنے اصول کو خود توڑا اور توڑا اور انتہائی درجے کی آپ نے زیادتی کی اور خیانت کی۔ اب آپ نے کہا، اپنی معروف کتابوں کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ اگر امام کا قول، امام کا قیاس، امام کی رائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ٹکرایا جائے تو پھر حدیث میں تاویل کرنی ہوگی، یا تو اس حدیث کو منسوخ قرار دینا ہوگا، یا مرجوع قرار دینا ہوگا، یا ضعیف قرار دینا ہوگا، تاویل کے ذریعے اس حدیث کو ٹھوکر مارنی ہوگی، لیکن امام کے قول کو سینے کے ساتھ لگانا ہوگا۔ حضرات، یہاں آ کر آپ نے اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سے بڑھ کر امام کو درجہ دیا، مقام دیا، اور پھر صرف صحابہ سے بڑھ کر نہیں، آپ نے امام کو درجہ جو دیا ہے وہ اللہ کے مقام سے بھی بڑھ، اللہ کے پیغمبر کے مقام سے بھی بڑھ کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے شریعت کے ماخذ تین بتائے ہیں۔ ملا جیون نے نور الانوار کے اندر اصول شاسی اٹھائے، اصول شاسی کے اندر آپ نے چار شریعت کے ماخذ بتائے ہیں، نمبر ایک قرآن کریم، نمبر دو اللہ کے پیغمبر کی حدیث، نمبر تین اجماع، نمبر چار قیاس۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ مسئلہ لیں قرآن سے، اگر نہیں ملتا آپ کو تو پھر حدیث سے، نہیں ملتا تو دیکھیں امت کا اتفاق کس نقطے پر ہے، تو قیاس کو آپ چوتھی جگہ پر لے کر آئے۔ قیاس تو اس وقت ہوگا جس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہوگی یا نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ یہ تو تھا قیاس، یہ تو تھا اجتہاد، یہ تو تھا رائے کا درجہ، مگر آپ نے ظلم و زیادتی یہ کی کہ آپ نے امام مالک کا اجتہاد اسی ترتیب سے ہے، امام شافعی کا اجتہاد اسی ترتیب پہ ہے، امام احمد بن حنبل کا اجتہاد اسی ترتیب پہ ہے، مگر آپ واحد وہ لوگ ہیں، آپ نے اجتہاد حدیث کی غیر موجودگی میں نہیں کیا، بلکہ جب آپ کے سامنے حدیث آتی ہے اور حدیث آپ کے منہج کے خلاف ہوتی ہے، آپ کے موقع کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر آپ اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کے ذریعے آپ حدیث کو رد کرتے ہیں، آپ اجتہاد کے ذریعے حدیث کو رد کرتے ہیں، حالانکہ اجتہاد تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جس وقت آپ کے پاس حدیث نہ ہو، حدیث نہیں ہے، اب اجتہاد کے ذریعے مسئلے کو معلوم کریں، لیکن یہاں تو حدیث آ جاتی ہے اور حدیث کو رد کرنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے، ہم اس اجتہاد کے مخالف ہیں، ہم مخالف ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ آج شکوے والی باتیں ہوں گی، میرے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ آج کل بڑی سخت تقریریں آپ کی ہو رہی ہیں، انہی کے حوالے دے رہا ہوں، انہی مہربانوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر ہمارا کہیں غلط ہے تو کتاب لے کر آئے،
کتاب مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ آپ نے ہماری کتاب کا حوالہ دیا، یہ حوالہ نہیں ہے. ان کو ان کے دین کا حوالہ دینا اگر جرم ہے اور گناہ ہے اور سختی ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے، یہ سختی ہوتی رہے گی. اور آج کچھ جملے سخت آپ نے سننے ہوں گے، لیکن اپنے جذبات والا کوئی ایک جملہ نہیں ہوگا. انہی مہربانوں کی کتابوں کے حوالے کچھ دوں گا آپ کے سامنے کہ اجتہاد، اجتہاد تو ہوتا ہے کہ حریف نہیں ہے، آپ نے اجتہاد کے ذریعے مسئلہ معلوم کرنا ہے. یہاں آپ کا اجتہاد کیا ہے کہ حدیث آ گئی ہے، اب حدیث کو رد کرنے کے لیے آپ نے اجتہاد کیا کہ اس کو رد کس طرح کریں. آئیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسر الابل والغنم، کہ لوگوں اگر تم نے کل منڈی میں جا کر اپنی اونٹنی کو بیچنا ہے، اپنی بکری کو بیچنا ہے، تو ایک دن پہلے جو آپ جانور کے تھنوں کے اندر دودھ کو روک لیتے ہیں تاکہ کل جب منڈی میں لے کر جاؤں تو دیکھنے والا سمجھے کہ خوب اس کے اندر دودھ ہے، یہ کام نہ کیا کرو. یہ دھوکہ ہے، یہ زیادتی ہے کہ ایک دن پہلے دو دن پہلے جانور کو روک لینا، اس کا دودھ نہ نکالنا. اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا اور آگے کیا فرمایا، ومن ابتا فہو اب خیر نظر عین، جو شخص اس طرح کا جانور خرید کر لے کے چلا جائے، اونٹنی لے کر چلا گیا، بکری لے کر چلا گیا، گائے لے کر چلا گیا، بھینس لے کر چلا گیا، اس دن تو دودھ نکلا خوب، اگلے دن پتا چلا کہ آدھا بھی دودھ نہیں نکلا، وہ دودھ رکا ہوا تھا تھنوں کے اندر. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان راضیہا امسکہا، دودھ کم نکلنے کے باوجود بھی اگر خرید کر لے جانے والا راضی ہے کہ ٹھیک ہے پھر بھی مجھے کوئی بات نہیں اس کو رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے رکھ لے، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّن تَمَرٍ، لیکن فرمایا کہ اگر وہاں پریشان ہو جائے، یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فلاں شخص میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور اس کو واپس کرنا ہوگا. البتہ گھر لے گیا اور اس نے دودھ بھی نکالا، جب واپس کرنے کے لیے آئے اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کا اونٹ اس کی اونٹنی واپس کی جائے گی، اس کا نقصان ختم ہو جائے گا. البتہ ایک سا کھجوروں کا بھی لے کر آئے، اس نے دودھ بھی نکالا ہے، اس نے دودھ نکالا ہے، لہذا جب واپس آئے تو جانور واپس کرے، ایک سا کھجور بھی واپس کرے. یہ فرمان ہے کن کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب چونکہ احناف، احناف کے موقف کے بالکل خلاف ہے، احناف کے منحج کے بالکل خلاف ہے. احناف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، ہماری رائے کے خلاف ہے، قیاس کے خلاف ہے، ہمارے اتہاس کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ کہا جی اس نے گھر میں جا کر دودھ ہی نکالا. اب جتنا دودھ نکالا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے کہ دودھ لے کر آئے، اس نے پیا ہے دودھ، نکالا ہے دودھ، اور بدلے میں دے رہا ہے کھجور، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ ہماری عقل کے خلاف ہے. اب نہ ماننے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اگر ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے تو لوگ ہمیں منکرین حدیث کہیں گے، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے منکر ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، ہمارے اوپر الزام آ جائے گا. اب ادھر ہم نے حدیث کو بھی نہیں لینا، حدیث کو بھی نہیں لینا، لیکن منکرین حدیث کے زمرے میں بھی نہیں آنا. اب ہم کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک اتحاد کیا، وہ کیا کہا جی ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی صحابی اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کرے گا اس صحابی کے بارے ہم تحقیق کریں گے، یہ فقیہ ہے یہ غیر فقیہ ہے، اندازہ لگائیے، یہ مجتہد ہے یہ غیر مجتہد ہے. اگر وہ غیر فقیہ ہوگا، بے سمجھ ہوگا نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں، کہ بس ایسے بات رٹا لگا لیتا ہے، اس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو پھر ہمارا اصول یہ ہے، یہ اصول ہے کہ فَإِن وَافَقَ حَدِيثُهُ الْقِيَاسَ، اگر صحابی غیر مجتہد ہے، صحابی غیر فقیہ ہے، سمجھ سے نعوذ باللہ کورا ہے، سمجھ میں آتی نہیں بات اور سن کے دماغ میں رکھ لیتا ہے، حافظہ تو ہے فقاہت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے ایسے صحابی کی حدیث اگر قیاس کے خلاف ہے تو اس حدیث کو ہم رد کر دیں گے. اور آگے کیا لکھا؟ انس ابن مالک و ابی ہریرہ، جائیں نور الانوار اٹھائیں، اصول شاسی اٹھائیں، کہا کہ انس ابن مالک و ابی ہریرہ تھا، جیسا کہ ابو ہریرہ ہے جو کہ غیر فقیہ ہے، اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے اپنے امام کے قول کے دفاع کے لیے ابو ہریرہ جیسے محدث فقیہ اور مجتہد کو غیر فقیہ کہہ دیا. میں ساتھ ہی ساتھ حوالے دیتا رہوں گا، آپ اپنی ہی، میں آج جن کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں یہ ساری کتابیں میری لائبریری موجود ہیں، لیکن آپ اپنے مکتبے سے لے کر خود پڑھیں، اور اگر حوالہ نہ ملے تو پھر میرے پاس آئے. کہا جیسا کہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ہریرہ کیا ہے؟ یہ غیر فقیہ ہے، اس میں حافظہ تو تھا بلا کا، یاد کر لیتا تھا لیکن سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کہا جیسا کہ انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر فقیہ ہیں، حافظہ تھا، حدیث سن کر یاد کر لیتا تھا لیکن سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صحابہ پر الزام لگا دیا. یہ باتیں کیوں کہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر فقیہ ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے، ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہتے ہو؟ یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہم تستے رہتے تھے کبھی اللہ کے پیغمبر بھی ہمارے لیے اس طرح دعا کرے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ابو ہریرہ کے لیے دعا کی. کیا فرمایا؟ تین دعائیں کی ایک مجلس میں، اور تینوں ابو ہریرہ کے لیے. دعا مانگنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آمین کہنے والے صحابہ کرام ہیں. اور دعا کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ ابو ہریرہ کے لیے. اللہ کے پیغمبر میں کہ اللہم احبہ واحب امہ وجعل حبہما فی قلوب المؤمنین، اے اللہ میری تیرے آگے درخواست ہے تو ابو ہریرہ سے محبت فرما. اے اللہ دوسری دعا یہ ہے ابو ہریرہ کی والدہ سے بھی محبت فرما. اے اللہ تیسری دعا یہ ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیں. اس کو آپ نے کہا کہ یہ غیر فقیہ ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، صحابی کو آپ نے غیر فقیہ کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے، آپ نے ابو ہریرہ کے حافظے کو تو مانا کہ حافظہ صحیح تھا، بددیانت نہیں تھا، تو یہاں ابو ہریرہ کوئی اپنا فتویٰ تو نہیں دے رہے کہ غیر فقیہ تھا، نعوذ باللہ. اس کی بات سمجھ میں، وہ تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہے ہیں. حافظہ تھا، ایک طرف آپ کے ایمان کا قول ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، اور دوسری طرف ابو ہریرہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو پیش کر رہے ہیں. آپ اگر ابو ہریرہ کے قول کو امام کے قول کے مقابلے میں رد کرتے، اللہ کی قسم پھر بھی اتنا دکھ نہ ہوتا. آپ نے تو امام کے قول کے مقابلے میں اس حدیث کو رد کیا ہے جس حدیث کو ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. آپ رد کر رہے ہیں ابو ہریرہ کے قول کو نہیں، ابو ہریرہ کے اتحاد کو نہیں، ابو ہریرہ کی رائے کو نہیں، ابو ہریرہ کے قیاس کو نہیں، ابو ہریرہ کے عمل کو نہیں، آپ رد کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے فرمان کو رد کر دیا، اور ان کو غیر فقیہ کہہ دیا. غیر فقیہ، جب لوگوں کی زد میں احناف آئے تو بات احناف نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، نہیں جی نہیں نہیں یہ ہمارا سب کا اصول نہیں ہے، یہ تو بلکہ قاضی ابو یوسف کے شاگرد تھے عیسیٰ بن ابان، یہ تو ان کا قاعدہ ہے. جبکہ انصاف کے ساتھ مولانا خلیل احمد سہارنپوری حنفی نے صحیح بخاری کی شرح کے اندر کہا، انصاف کی بات یہ ہے ہم جتنے بھی حنفی ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، انس بن مالک غیر فقیہ ہے، اور ان کی حدیث اگر امام کے قول کے مطابق ہوگی تو لیں گے، اگر امام کے قول کے خلاف ہوگی تو اس کو رد کر دیں. آئیے آگے چلے، آگے چلے کہ آپ نے اجتہاد کرنا تھا جب آپ کے سامنے حدیث نہ ہوتی، محدثین نے اس وقت اجتہاد کیا، آپ نے تو اجتہاد کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو تباہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو تباہ برباد کیا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، اور دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے، اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے. اب آئیے اناس کیا کہتے ہیں، یہ حدیث ہے، اناس نے اجتہاد کیا ہے، حالانکہ اجتہاد ہوتا ہے حدیث کے نہ آتے ہوئے، اب یہ اجتہاد ہو رہا ہے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے. اناس کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بچے کو یا بچی کو اٹھا کے نماز پڑھے گا اس کا خشوع و خضوع ختم ہوگا، لہذا بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. اتنا آپ نے ظلم کر دیا، نعوذ باللہ آپ نے فتویٰ لگا دیا اللہ کے پیغمبر کی نماز پر، کیونکہ سب سے پہلے نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے تو محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے. آپ نے کہا کہ خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے، لہذا آپ نے کہا کہ بچے کو اٹھا کر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے, ایک دن نہیں گزرا اگلے دن پھر آپ اپنی کتاب میں کیا لکھ دیا, در مختار اٹھا کر دیکھیں. در مختار میں طہارت کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ بات تو بھول گئے کہ ہم نے یہ کہہ دیا اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. در مختار میں کیا لکھا, طہارت کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ کتا جو ہے یہ نجس نہیں ہے, نجس جو ہے وہ لعاب ہے جو کتے کے منہ میں ہوتا ہے. کتا نجس اور پلید نہیں ہے, بلکہ کتے کے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ نجس ہے, وہ پلید ہے. اور آگے در مختار میں کیا لکھا, کہا یہی وجہ ہے اگر کتے کے بچے کا منہ بند ہو, منہ کھلا ہوا نہ ہو, اور کوئی شخص بس اپنے گھر والے کتے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. جائیں, میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, اپنی لائبریری میں جا کر کتاب نکالیں, میرا ٹھیکہ نہیں ہے. در مختار اٹھائیں, کہا کہ کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے, شرط یہ ہے کہ منہ بند ہو, زبان سے لعاب نہ نکلے, لعاب جو ہے نجس ہے وہ نہ نکلے, تو کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو اٹھا کر نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی کتے کے بچے کو اٹھائیں گے تو خوشو و خضوع قائم رہے گا, خوشو و خضوع قائم رہے گا. بلکہ منیت المصلی والے نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص, یہ حنفی ہے, حنفیوں کا چوٹی کا امام ہے, اس نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم کے اندر جوئیں ہوں, کسی شخص کے جسم کے اندر جوئیں ہوں اور نماز کے اندر ٹھہر ٹھہر کر جوئیں مارتا رہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. بتائیں, اب نماز پڑھ رہا ہے اور جوئیں مار رہا ہے, یہ منیت المصلی اٹھا کر دیکھ لے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور جوئیں بھی مار رہا ہے, ٹھہر ٹھہر کر رکوع میں, سجود میں, تشہد میں, قیام میں جوئیں مارتا رہے تو خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز فاسد نہیں ہوتی. آپ کا اجتہاد صرف اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو رد کرنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زکوان نامی شخص جو کہ غلام تھا, تراویح پڑھاتا تھا, امامت کراتا تھا, سید عائشہ اس کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. زکوان قرآن کریم کا حافظ نہیں تھا, قرآن کریم کھول کے پڑھتا تھا اور سید عائشہ پیچھے نماز پڑھتی تھی. آناف نے کیا لکھا, آناف نے کیا لکھا کہ ولو نظر المصلی الى المصحف وقراه منه فسدت صلاته. اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز کے اندر قرآن کریم کھول کے پڑھتا رہے, اس کی نماز فاسد ہے, اس کی نماز فاسد ہے. اب دیکھیں وہاں حدیث ہے اور یہاں کہا کہ نماز فاسد ہے. چلو اتنا افسوس نہیں جتنا افسوس اگلے جملے پر ہوتا ہے. اور یہ بات پتا ہے کس نے لکھی ہے, کسی عام احناف کے کسی عام عالم نے نہیں لکھی, بلکہ یہ بات لکھی ہے امام ابن نجیم نے. امام ابن نجیم احناف کا چوٹی کا امام ہے, اور کس کتاب میں لکھا ہے, الاشباہ والنظائر, ان کی کتاب ہے, ایک ہی جلد میں ہے, الاشباہ والنظائر. اس کتاب کے اندر امام ابن نجیم حنفی نے لکھا کہ ولو نظر المصلیو الى المصحف, اگر نمازی قرآن کریم میں دیکھ کر قرات کرتا رہے, فسد صلاته, اس کی نماز فاسد ہے. آگے کیا لکھا, آگے کیا لکھا, لا الى فرج امرأة بشهوته. ہاں اگر کوئی نمازی نماز کے اندر عورت کی شرمگاہ کو دیکھتا رہے اور وہ بھی شہوت کی نگاہ سے, تو نماز فاسد نہیں ہوتی. جائیں کتاب کو کھولیں اور پڑھیں اور پھر کتاب لے کر میرے پاس آئیں, کتاب کے بغیر میرے ساتھ بات نہیں کرنی. الاشباہ والنظائر مکتبہ کسی سے جا کر لے لیں, امام ابن نجیم حنفی کی کتاب ہے. کہا قرآن کریم کھول کے اگر کوئی پڑھتا ہے اس کی نماز فاسد ہے, لیکن نماز میں اگر عورت کی شرمگاہ کو دیکھتا رہے اور وہ بھی شہوت کی نگاہ سے, تو نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ اجتہاد ہے, اس کو آپ اجتہاد سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں, اجتہاد کی شریح حیثیت ہے, ہم اجتہاد کو مانتے ہیں, رائے کو مانتے ہیں, کس شکل میں مانتے ہیں. جس وقت کسی مسئلے کے حل کے لیے ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت نہ ہو یا نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہو, اس مجبوری کی حالت میں ہم وقت کے مجتہد, وقت کے فقیہ کے اجتہاد کو لیتے ہیں, لیکن اس کو وقتی ضرورت سمجھتے ہیں, مسئلے کا مستقل حل نہیں سمجھتے. جب حدیث مل جائے, آیت مل جائے اور وہ اس اجتہاد سے ٹکراتی ہو, اجتہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس حدیث کو لے لیا جاتا ہے. اور مجتہد کے بارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, المجتہد قد یفتی و یصیب. مجتہد آدمی, اجتہاد کرنے والا, جب آیت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, اجتہاد کے ذریعے مسئلہ بیان کرنے والے کے لیے یہ ڈبل ثواب ہے یا سنگل ثواب ہے. اگر اس کا اجتہاد اس کا فیصلہ حدیث کے مطابق ہے، ڈبل ثواب ہے. حدیث کے مطابق نہیں ہے تب بھی اس کو اجتہاد پر ثواب ملے گا، مگر اجتہاد کب کیا جائے گا؟ جب حدیث نہ ہو. یہاں حدیث آ جاتی ہے اور حدیث آ جانے کے بعد اجتہاد کیا جاتا ہے اور اجتہاد کے ذریعے حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارا ان مہربانوں کے ساتھ اختلاف ہے، مگر نہ محدثین نے اجتہاد کیا، ان کے اجتہاد کو مانتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ وقت کے محدث تھے. کتاب العلم ان جو حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے، یہ کن کی ہے؟ امام شافعی کی ہے، ہم ان کے اجتہاد کو مانتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، مجتہد تھے. کتاب موطا امام مالک یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، ہم ان کے اجتہاد کو مانتے ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، مجتہد تھے. مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے، ہم اس کے اجتہاد کو مانتے ہیں. لیکن جو محدث نہ ہو، جو مجتہد نہ ہو، اور محض آراء قیاس آرائیاں اور قیاس کے ذریعے قرآن کو رد کرنا، حدیث کو رد کرنا، نہ ہم اس رائے کو مانتے ہیں، نہ ہم اس اجتہاد کو مانتے ہیں، نہ اس کو ہم شریع حیثیت دیتے ہیں. یہ اجتہاد کے متعلق چند باتیں تھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.